السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور جہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گل رخ. میڈیم ویو 972 KHz کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو VOA.com پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
ایران کی پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی پیشکش. باہمی مسائل کا حل دو طرفہ بات چیت ہی سے ممکن ہے. مبصرین کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل. تفصیلات کچھ دیر بعد.
سعودی زیر قیادت فوجی اتحاد میں شمولیت پر حکومت نے پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا. حزب مخالف کی طرف سے حکومت پر شدید تنقید. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
پاکستان اور بھارت میں موجود منفی طاقتیں نہیں چاہتی کہ دونوں ملکوں کے مابین مذاکرات کا از سر نو آغاز ہو. بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبدالباسط کا بیان. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
پاکستانی کشمیر میں نوجوان نسل اور خواتین کو زراعت کی طرف راغب کرنے کے لیے منصوبے کا آغاز. میں ہوں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سے روشن مغل. تفصیلات سنیے تھوڑی دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، امریکہ کے مختلف ذرائع ابلاغ کے مطابق دہشت گرد گروپ ایسے دھماکہ خیز آلات پر تجربات کرتے آ رہے ہیں جو لیپ ٹاپ میں اس طرح سے چھپائے جا سکیں کہ وہ ہوائی اڈوں پر معمول کی سیکیورٹی جانچ کی پکڑ میں نہ آ سکیں. اور شمالی شام میں ایک اہم آئل فیلڈ کو داعش کے قبضے سے واپس لینے کے بعد امریکہ کی پشت پناہی والی افواج اور امریکی فوج کو علاقے میں 5 فضائی تنصیبات تک رسائی مل گئی ہے. امریکی عہدیداروں اور تجزیہ کاروں کے مطابق یہ نیٹ ورک داعش کے خلاف لڑائی میں فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کریں. ایران نے کہا ہے کہ اگر پاکستان اور بھارت چاہیں تو وہ ان دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر بنانے اور کشمیر کے دیرینہ تنازع کے حل میں مدد کے لیے ثالث بننے پر تیار ہے. ان خیالات کا اظہار پاکستان کے لیے ایران کے سفیر نے ایک خبر رساں ادارے سے گفتگو کے دوران کیا. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں.
ایران نے کہا ہے کہ اگر پاکستان اور بھارت چاہیں تو وہ کشمیر کے مسئلے پر اسلام آباد اور نئی دہلی کے درمیان ثالثی کے لیے تیار ہے. یہ بات اسلام آباد میں تعینات ایران کے سفیر مہدی ہنر دوست نے سرکاری خبر رساں ایجنسی APP سے ایک انٹرویو میں کہی. انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کسی تنازع یا کشیدگی سے نہ صرف دونوں ملکوں کی ترقی میں رکاوٹ پیدا ہوگی بلکہ خطے کے دوسرے ملکوں کی معیشت پر بھی اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. ان کے بقول باہمی تنازعات اور کشیدگی کے مضمرات نہ صرف دونوں ملکوں کے لیے ہوں گے بلکہ خطے کے دیگر ممالک بھی اس سے متاثر ہوں گے. کشمیر شروع ہی سے دونوں ہمسایہ جوہری ملکوں کے درمیان متنازع چلا آ رہا ہے جس کا ایک حصہ پاکستان اور ایک بھارت کے زیر انتظام ہے. بھارت پورے علاقے پر اپنے حق ملکیت کا دعوے دار ہے جبکہ پاکستان کا موقف ہے کہ اس علاقے کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق یہاں کے عوام کے پاس ہے. بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار حسن عسکری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں کہ کسی ملک نے اسلام آباد اور نئی دہلی کے درمیان ثالثی کی پیشکش کی ہو.
دیکھیے، ایران نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات کہی تھی، لیکن میڈیشن کی اور بھی آفرز آئی ہیں، لیکن میڈیشن اس لیے نہیں ہو پاتی کہ ہندوستان کی حکومت جو ہے وہ میڈیشن کے حق میں نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم نے دو طرفہ بنیادوں پر بائی لیٹرل پہ حل کرنا ہے. بائی لیٹرل پہ وہ بات نہیں کرنا چاہتے، میڈیشن کے وہ حق میں نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی پالیسی ہے سٹیٹس کو مینٹین کرنا کشمیر میں، لہٰذا یہ آفر ویلڈ نہیں ہو سکے گی کیونکہ انڈیا نہیں مانتا. پاکستان تو ہر وقت تیار رہا ہے میڈیشن.
بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے باہمی تنازعات نہایت پیچیدہ ہیں اور ان کے بقول پاکستان اور بھارت کے درمیان اس بات پر ابھی اتفاق نہیں ہوا کہ کوئی تیسرا فریق ان کے مابین ثالثی کر سکے. نئی دہلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں بین الاقوامی امور کے پروفیسر سوارن سنگھ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
پاکستان کہتا ہے کہ کشمیر سب سے اہم مدعا ہے، پہلے اس پہ بات ہونی چاہیے. ہندوستان اکثر کہتا ہے کہ آتنکواد جو دہشت گردی ہے وہ پہلے مدعا ہے، تو اس پہ سمجھ ابھی نہیں بنی ہے کہ کس مدعے کو پہلے لیا جائے. اور یہ سوچ کے کہ بھارت اور پاکستان آپس میں اپنے مدعے نہیں سلجھا پا رہے ہیں، تو تیسرا انٹروینشن کرنے سے یا میڈیٹ کرنے سے وہ مدعے سلجھ جائیں گے، مجھے لگتا نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ تیسرے اس میں پرسنے سے شاید مدعا اور الجھ بھی سکتا ہے.
واضح ہے کہ گزشتہ ایک سال سے پاکستان اور بھارت کے باہمی تعلقات نہایت کشیدہ چلے آ رہے ہیں. امریکہ اور دیگر کئی ملک پاکستان اور بھارت پر زور دیتے آ رہے ہیں کہ وہ دو طرفہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے مذاکرات کی راہ اختیار کریں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے ایک مفروض وطن مخالف انتہا پسند لیڈر نے اپنے پیروکاروں سے کہا ہے کہ وہ ملک میں توہین مذہب اور توہین رسالت کا ارتکاب کرنے والوں کو پکڑیں اور انہیں ختم کریں۔ عسکریت پسند تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ فضل اللہ خراسانی نے وائس آف امریکہ اور دوسرے ذرائع ابلاغ کو ایک ویڈیو پیغام بھیجا جس میں یہ دھمکی دی گئی ہے، لیکن توہین رسالت کے مرتکب مبینہ افراد کی شناخت نہیں کی گئی۔ عسکریت پسند لیڈر نقاب پوش سیکورٹی گارڈوں اور کمانڈروں کے جلوس میں پشتو زبان میں بات کرتا ہے جس کا ترجمہ اردو میں دکھا گیا ہے۔ فوری طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ خراسانی نے کہاں سے یہ پیغام ریکارڈ کیا، کیونکہ پاکستانی حکام اپنے موقع پر قائم ہیں کہ وہ اور اس کے پیروکاروں نے پاکستانی سرحد کے اندر فوجی کارروائی شروع ہونے کے بعد ہمسایہ افغانستان میں پناہ لے رکھی ہے۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی دوسری سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب کی قیادت میں قائم ہونے والے اتحاد میں پاکستان کی شرکت کے فیصلے کو پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے۔ تحریک انصاف کے ایک رہنما عارف الوی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں دونوں ملکوں کے درمیان طے پانے والی شرائط پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی زیر قیادت مسلم ممالک کے فوجی اتحاد میں پاکستان کی شمولیت کے معاملے پر وہ پارلیمان میں حکومت سے جواب طلب کرے گی، کیونکہ اس کے بقول خطے کے حالات کے تناظر میں اتحاد میں شرکت پاکستان کے لیے منفی اثرات کی حامل ہو سکتی ہے۔ دسمبر 2015 میں سعودی عرب نے 34 سے زائد اسلامی ملکوں پر مشتمل ایک فوجی اتحاد تشکیل دینے کا اعلان کیا تھا، جس کا مقصد دہشت گردی اور خاص طور پر شدت پسند تنظیم داعش کے خطرے سے نمٹنا بتایا گیا۔ اس اتحاد میں سعودی عرب کا حریف ملک ایران اور بعض دیگر شیعہ ریاستیں شامل نہیں تھیں۔ حال ہی میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا تھا کہ اس اتحاد میں شامل فورسز کی قیادت کے لیے سعودی حکومت نے پاکستان کے سابق آرمی چیف راحیل شریف کی خدمات حاصل کرنے کی باضابطہ درخواست کی تھی، جسے منظور کر لیا گیا ہے۔ رواں ہفتے ہی پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے صحافیوں کو بتایا تھا کہ پاکستان اس اتحاد کا حصہ ہے، اور چونکہ یہ اتحاد دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے بنایا گیا ہے، لہٰذا اس سے مشرق وسطی سے متعلق غیر جانبدار رہنے کی پاکستان کی پالیسی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی عارف الوی کا کہنا تھا کہ حکومت ایسے فیصلوں میں پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لے رہی، جو کہ کسی طور بھی جمہوری ملک میں مناسب رویہ نہیں ہے۔
معاملہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں سعودی الائنس ہے کیا، کوئی چیز نہ کوئی ڈسکشن کہیں کسی لیول پر ہوا ہے، نہ ان کی ٹرمز آف ریفرنس کا پتا ہے۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ دہشت گردی کے خلاف ہے، دہشت گردی کے خلاف فوجوں کی ضرورت کیسے پڑ رہی ہے، کس انداز سے پڑ رہی ہے، کوئی پلاننگ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، کہ واٹ نیڈس ٹو بی ڈن، یا پلاننگ بعد میں ہوگی۔
تاہم حکومتی جماعت کے قانون سازوں کا کہنا ہے کہ ملکی مفاد کو مد نظر رکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں اور پارلیمان سے صرف نظر کرنے کا تاثر درست نہیں۔ مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی میاں عبد المنان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
جو ہمارے ڈیفینس منسٹر ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے آلریڈی بیان دے دیا ہے کہ وی آر ریڈی ٹو ڈسکس دس میٹر ان دا پارلیمنٹ۔ پارلیمنٹ میں جائے گا تو دیر از نو پرابلم ان دا پارلیمنٹ، لیکن دیکھے نا کہ 30 ممبروں کے ساتھ آؤٹ آف 342 کے اس میں 30 ممبروں کے ساتھ کہنا پارلیمنٹ کی میں اس بات کو نہیں لیا، یہ مفاد میں ہے بھائی، دیکھیں نا۔ اور ہم نے اس پہ ایران کو بھی آن بورڈ لیا ہے، ایرانین پریزیڈنٹ ان کو کانفرنس میں آئے تھے، ان کو بھی آن بورڈ لیا ہے، تمام ممالک کی ریزولیوشن دور کی ہیں، لیکن ان کو تو پتہ نہیں نا، دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دی بینیفٹ آف دی کنٹری۔
پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کو قومی اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں اٹھانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے محکمہ دفاع کی طرف سے پاکستانی فوج کو ایک اور سیسنا طیارہ فراہم کر دیا گیا۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے سے جاری ایک بیان کے مطابق امریکی محکمہ دفاع کے نمائندہ دفتر کی طرف سے یہ طیارہ پاکستان کے سپورٹ کیا گیا۔ واضح رہے کہ ان طیاروں کے ذریعے طبی، فوجی اور عسکری ساز و سامان کی محدود نقل و حرکت سے پاکستانی فوج کی صلاحیتیں بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ امریکی سفارت خانے کے بیان کے مطابق پاکستانی فوج کی ایویشن کمانڈ نے سیسنا طیاروں کے سطح پر امریکہ کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کے مرکزی بینک نے نامور سماجی شخصیت عبدالستار ایدی مرحوم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 50 روپے مالیت کا ایک یادگاری سکہ جاری کر دیا۔ عبدالستار ایدی کئی دہائیوں تک سماجی خدمات انجام دینے کے حوالے سے دنیا بھر میں اپنی شناخت رکھتے تھے۔ وہ گزشتہ برس جولائی میں 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ بھارت کے لیے پاکستان کے ہائی کمشنر عبد الباسط نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں میں موجود منفی عناصر یہ نہیں چاہتے کہ ان ہمسایہ ملکوں کے درمیان تصفیہ طلب مسائل کے حل اور تعلقات بہتر بنانے کے لیے بات چیت کے دروازے کھلے. ان کا کہنا تھا کہ اگر بھارت بات چیت سے پیچھے ہٹتا رہے گا تو اس کا فائدہ منفی عناصر کو پہنچے گا. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم سے سنیے.
بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبد الباسط نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت میں موجود منفی طاقتیں نہیں چاہتیں کہ دونوں ملکوں کے مابین از سر نو مذاکرات کا آغاز ہو. انہوں نے نئی دہلی کے ایک نیوز چینل نیوز نیشن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر بھارت مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہوگا تو منفی طاقتیں اس کا فائدہ اٹھائیں گی. انہوں نے زور دے کر کہا کہ پاکستان تمام مسائل پر بھارت کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہے اور دونوں ملکوں کو چاہیے کہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دوستانہ ماحول چھوڑیں. یہ بات بہت اہم ہے کہ دونوں ملک بات چیت کی میز پر آئیں اور تصفیہ طلب امور کو حل کریں. انہوں نے دونوں ملکوں کے مابین اعتماد کی بحالی کی ضرورت پر بھی زور دیا. جب جماعت الدعوہ کے چیف حافظ سعید کے تعلق سے ایک سوال کیا گیا تو پاکستانی ہائی کمشنر نے کہا کہ پاکستان نے انہیں احتیاطی حراست میں رکھا ہے لیکن بھارت تاحال ان کے خلاف ٹھوس شواہد پیش نہیں کر سکا. انہوں نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے تئیں سنجیدہ ہے اور اگر کوئی پاکستانی شہری قصوروار پایا گیا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے اور اپنی سرزمین کو دہشت گردوں کے ذریعے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا. عبد الباسط نے اس کا اعتراف کیا کہ پاکستان اور بھارت کے مابین اعتماد کی کمی ہے. تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے رابطے میں ہیں اور اگر بھارت مذاکرات کا خواہش مند ہے تو وہ آگے آئے. خیال ہے کہ بھارت بھی پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی بات کرتا ہے لیکن اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے لیے پاکستان کو سازگار ماحول بنانا پڑے گا اور یہ کہ اسے اس کے الفاظ میں دہشت گردی کی اعانت بند کرنی ہوگی. دہشت گردی اور مذاکرات ایک ساتھ نہیں چل سکتے. بھارت کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے حافظ سعید اور ذکی الرحمان لکھوی کے خلاف ٹھوس شواہد پاکستان کے حوالے کیے ہیں لیکن پاکستان نے ان شواہد کی روشنی میں ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی. پاکستان دہشت گردی کی اعانت کے بھارت کے الزام کی سختی سے تردید کرتا ہے. اس نے حالیہ دنوں میں انسداد دہشت گردی کے متعدد اقدامات کیے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردانہ وارداتوں میں کمی آئی ہے. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
امریکہ کے مختلف ذرائع ابلاغ نے کہا ہے کہ دہشت گرد گروپ ایسے دھماکہ خیز آلات کا تجربات کرتے آ رہے ہیں جو لیپ ٹاپ میں اس طرح سے چھپائے جا سکیں کہ وہ ہوائی اڈوں معمول کی سیکیورٹی جانچ کی پکڑ پر نہ آ سکیں. سی این این اور سی بی ایس نے جمعے کو خبر دی کہ امریکی انٹیلیجنس حکام نے انہیں بتایا کہ داعش اور القاعدہ سے منسلک عسکریت پسند برقی آلات میں چھپانے کے لیے ایسے آلات تیار کرنے پر کام کرتے رہے ہیں. ذرائع ابلاغ کے مطابق نئی انٹیلیجنس معلومات سے معلوم ہوا ہے کہ ان دہشت گرد گروپوں نے ہوائی اڈوں پر سیکیورٹی کے استعمال کے ایسے جدید آلات حاصل کیے جس کے ذریعے وہ یہ تجربے کر رہے ہیں کہ کس طرح بارودی مواد کو چھپا کر جہاز پر لے جایا جا سکے. ان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے 8 ملکوں کے 10 ہوائی اڈوں سے مسافروں کو برقی آلات جہاز پر لانے سے ممانعت کے فیصلے میں انٹیلیجنس معلومات نے بہت اہم کردار ادا کیا. گزشتہ ماہ امریکی حکومت نے مصر، اردن، کویت، مراکش، قطر، سعودی عرب، ترکی اور متحدہ عرب امارات سے امریکہ کے لیے براہ راست پروازوں پر سفر کرنے والوں کے لیے برقی آلات اپنے ہمراہ جہاز پر لانے کی قطعنایت کی تھی. اس فیصلے کے بعد برطانیہ نے بھی ایسے ہی انتظامات کا اعلان کیا تھا. امریکہ سفر کرنے والے مسافر یہ آلات صرف جہاز میں دیگر سامان کے ساتھ ہی رکھوا سکیں گے. شمالی شام میں ایک اہم آئل فیلڈ کو داعش کے قبضے سے واپس لینے کے بعد امریکہ کی پشت پناہی والی افواج اور امریکی فوج کو علاقے میں 5 فضائی تنصیبات تک رسائی مل گئی. امریکی عہدیداروں اور تجزیہ کاروں کے مطابق یہ نیٹ ورک داعش کے خلاف لڑائی میں فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے. دو امریکی عہدیداروں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ امریکی انجینئر اور عملے کے ارکان تقبہ ڈیم کے قریب ایک ایئر فیلڈ کی مرمت کر کے اسے بحال کرنے کی کوشش میں ہیں جس پر امریکی پشت پناہی والی سیرین ڈیموکریٹک افواج یعنی ایس ڈی ایف نے اتوار کے روز قبضہ کیا. فضائی گشت کمان کے کمانڈر امریکی جنرل کارلٹن ایورہارٹ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کے عملے نے داعش کے پیچھے ایس ڈی ایف فوجیوں کو ایئر لفٹ کیا تھا جس سے انہیں حملہ کرنے کی صلاحیت ملی اور ایئر فیلڈ پر قبضہ ہو گیا. تقبہ ایئر فیلڈ پر یہ قبضہ ایسے وقت پر ہوا جب امریکی قیادت میں اتحاد شمالی شام میں خاموشی سے اپنی فضائی صلاحیتوں میں اضافہ کر رہا ہے تاکہ مزید علاقوں میں داعش سے لڑائی کی جا سکے. شام کے مرکزی شہر ہومس سے حزب مخالف کے متعدد جنگجوؤں اور ان کے خاندانوں کا انخلا کر لیا گیا. باغیوں کے قبضے والا یہ آخری علاقہ ہے. نجی میڈیا اور شام کے ٹیلی ویژن چینل اخباریہ نے خبر دی. 300 سے زائد افراد کو 22 بسوں میں شمال کی طرف لے جایا جا چکا ہے. 2 ہفتوں میں یہ تیسرا انخلا ہے. ہفتے کے روز انخلا کیے جانے والے افراد کو باغیوں کے قبضے والے شہر شمال مغربی صوبے ادلیب میں لے جایا جا رہا ہے. یہ انخلا حکومت کو الوائر علاقے کو واپس دینے کے سمجھوتے کا حصہ ہے. حزب اختلاف کے ایکٹیوسٹ اس سمجھوتے کی مخالفت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا مقصد الوائر سے 12,000 افراد کو بے گھر کرنا ہے, جس میں 2,500 جنگجو بھی شامل ہیں. حکومت نے ہوم سمجھوتے اور دوسرے محصور علاقوں کے لیے ایسے سمجھوتوں کے الزامات کو مسترد کیا ہے. شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی سفارتکار سٹیفن ڈی مستورا نے کہا ہے کہ شام کے اندر طویل جنگ کسی متفقہ خاتمے کے لیے کوششوں میں بتدریج پیش رفت ہو رہی ہے. جنیوا سے جہاں شام امن مذاکرات کا 5واں دور مکمل ہو گیا. وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
سٹیفن ڈی مستورا شام کے اندر خانہ جنگی کے جو اب 7ویں سال میں داخل ہو گئی ہے سیاسی حل کی تلاش کے لیے 3 برسوں سے مصروف عمل ہیں. اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے ان گمبھیر مشکلات کو کم تر نہیں سمجھتے جو درپیش ہیں یا سامنے کھڑی ہیں, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ بتدریج پیش رفت ہو رہی ہے کیونکہ تمام فریق اس مرتبہ سنجیدہ اور اہم مذاکرات سے وابستہ ہیں. گروپ نے گورننس, سیاسی عمل کے انتقال, انتخابات اور انسداد دہشت گردی جیسے مسائل پر تبادلہ خیال کیا.
That both the government and the opposition demonstrated a new form of maturity and commitment to continue the process.
وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں نے پختہ سوچ اور عزم کی نئی جہت کا اظہار کیا ہے, اور وہ ایک دوسرے پر جوابی الزامات کے باوجود اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آگے بہت سیریس چیلنجز ہیں اور فوجی پہلو پر انتہائی ہولناک واقعات جنم لے رہے ہیں. ڈی مستورا نے کہا کہ کئی متوازی محاذوں پر مذاکرات چل رہے ہیں اور جب تک چیزوں پر اتفاق نہیں ہو جاتا کچھ وسوخ سے نہیں کہا جا سکتا, اور ان کے بقول اس مقصد کے لیے صبر, تحمل اور وقت درکار ہوگا.
Last time we said that the train is in the station ready. I think we can say.
وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی مرتبہ ہم نے کہا تھا کہ ٹرین اسٹیشن پر موجود ہے. میرے خیال میں اب جب ہم سوئٹزرلینڈ میں ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹرین اسٹیشن سے نکل رہی ہے. آہستہ چل رہی ہے مگر اسٹیشن سے نکل رہی ہے. ڈی مستورا نے اپنے مستعفی ہونے سے متعلق کیا سرائیوں کی یہ کہتے ہوئے تردید کی کہ اس بارے میں تبھی کسی کو سنجیدہ ہونا چاہیے اگر وہ خود یا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اس بارے میں کوئی بات کریں. ڈی مستورا اس کے بعد آئندہ ہفتے نیو یارک جانے کا ارادہ رکھتے ہیں, جہاں وہ سیکرٹری جنرل اور سیکیورٹی کونسل کے ساتھ مذاکرات کے 6ویں مرحلے کے لیے تاریخ پر مشاورت کریں گے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائٹ ہاؤس نے قومی سلامتی کے سابق مشیر مائیکل فلن کی کانگریس تفتیش کاروں کو تعاون کی پیشکش کے بارے میں ملے جلے جذبات کا اظہار کیا. کانگریس کے یرکان صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارتی مہم کے مشیروں اور روس کے درمیان مبینہ رابطوں کا جائزہ لے رہے ہیں, اور مائیکل فلن نے استثناء کی شرط پر تعاون کی پیشکش کی. وائٹ ہاؤس کے ترجمان شان سپائسر نے اپنی معمول کی میڈیا بریفنگ میں رپورٹروں کو بتایا کہ وہ مائیک فلن یا کسی بھی کو بھی پوڈیم پر کھڑے ہو کر یہ قانونی مشورہ نہیں دے رہے کہ انہیں کانگریس کی تفتیشی کمیٹیوں کے سامنے شہادت دینا یا نہیں دینا چاہیے. اس سے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں کہا کہ وہ اتفاق کرتے ہیں کہ فلن کو شہادت کے لیے استثناء حاصل کرنا چاہیے. انہوں نے اس صورتحال کو سیاسی محرکات کے ساتھ ہراساں کرنے والی مہم سے مشابہ قرار دیا. شان سپائسر سے یہ سوال کیا گیا کہ آیا وائٹ ہاؤس کو تشویش ہے کہ فلن کی شہادت سے ٹرمپ انتظامیہ کو نقصان پہنچ سکتا ہے, جس کا جواب انہوں نے نفی میں دیا. جمعرات کے روز یہ خبر ملی تھی کہ فلن ایوان نمائندگان اور سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹیوں کے ساتھ استثناء کے سلسلے میں مذاکرات کر رہے تھے, لیکن کسی نے ان کی شرائط سے اتفاق نہیں کیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں سپریم کورٹ کے لیے اپنے نامزد انتخاب نیل گورسچ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی نامزدگی صدر کی حیثیت سے ان کے انتہائی اہم کاموں میں سے ایک ہے. صدر نے امریکی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے ملک کے لیے ایک پرجوش وقت ہے. ہماری نئی انتظامیہ بڑے پیمانے پر تبدیلی کر رہی ہے, جس سے ہمارے ملک کو تقویت ملے گی اور متعدد افراد کی زندگیاں بہتر ہوں گی. صدر نے کہا کہ آئندہ چند روز میں سینٹ اہم قدم اٹھانے والی ہے, جس سے ہمارے قانون اور جمہوری انداز کا تحفظ ہوگا, جو امریکوں کا پیدائشی حق ہے. صدر نے اپنے خطاب کے اختتام پر کہا کہ سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے گورسچ کے انتخاب سے امریکہ مزید آزاد اور انصاف ہو جائے گا, جس میں تمام لوگوں کے لیے یکساں انصاف مہیا ہوگا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ جمعے کے روز دو ایگزیکٹو آرڈرز یعنی صدارتی حکم نامے جاری کرتے ہوئے تجارت سے متعلق اپنے موقف میں تیزی لائے ہیں. صدر کے بقول یہ اقدامات تجارت میں برابر مواقع پیدا کرنے اور امریکی تجارت میں $500 ارب کے خسارے کو کم کرنے کے مقصد سے اٹھائے گئے. اس خسارے کا نصف چین سے منسوب ہے. وائس آف امریکا کے لیے میر آرسیگا کی رپورٹ کے مطابق غیر متناسب تجارت کا یہ مسئلہ امریکی صدر کی چین کے رہنما شین پنگ کے ساتھ آئندہ ہفتے ملاقات میں اٹھائے جانے کا بھی امکان ہے. تفصیلات اسد حسن سے سنیے.
ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کے روز اپنی انتخابی مہم کے ایک اور وعدے پر عمل درآمد کرتے ہوئے دو صدارتی حکم نامے جاری کیے جن کا مقصد غیر یکساں تجارت کے عمل کو درست کرنا ہے. پہلا حکم نامہ تجارت میں کسی بھی طرح کی غلط مشق اور اس کے حجم کا مطالعہ کرنا ہے, اور دوسرا حکم نامہ ذخیرہ اندوزی کے خلاف حکومتی جرمانے کے سبب اشیاء کو سبسڈی کے ساتھ کم نرخوں پر فروخت کرنے سے متعلق ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ تجارت میں میدان سب کے لیے ہموار نہیں ہے. ملازمتیں ہمارے ملک سے جا رہی ہیں, ملازمتیں چین اور میکسیکو اور دیگر جگہوں پر جا رہی ہیں. امریکہ کو چین کے ساتھ تجارت میں $350 بلین کے تجارتی خسارے کا سامنا ہے, اور توقع ہے کہ یہ مسئلہ آئندہ ہفتے فلوریڈا میں صدر ٹرمپ اپنے چینی منصب کے ساتھ ملاقات میں اٹھائیں گے. لیکن بروکنگز انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ڈینی بہر کہتے ہیں کہ تجارتی عدم توازن پر توجہ سے بڑی تصویر پر سے نظر ہٹ گئی ہے.
This actually just means that American consumers and American firms are benefiting by being able to buy.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا دراصل مطلب یہ ہے کہ امریکی صارفین اور امریکی کمپنیوں کو چین سے خریداری میں فائدہ حاصل ہے کہ چیزیں کم قیمت پر ہیں بنسبت اس کے کہ وہ امریکہ یا کہیں اور سے خریدیں. مسٹر بہر کے نزدیک یہ چیزیں امریکی پیدا کنندگان یا مینوفیکچررز کے لیے تقابل کی فضا قائم رکھے ہوئے ہیں. اگرچہ اس سے امریکی مینوفیکچررز کو فروغ مل سکتا ہے, لیکن نیشنل ایسوسی ایشن فار بزنس اکنامکس کا کہنا ہے کہ یہ چیز امریکن انڈسٹریز کے ساتھ ایک ممکنہ تجارتی جنگ کی طرف لے جا سکتی ہے.
It could come at a very high price in terms of retaliatory action by other countries.
ادارے سے وابستہ کین سمنسن کے الفاظ ہیں کہ اگر دیگر ممالک کی طرف سے رد عمل آتا ہے تو اس چیز کی بڑی قیمت ہو سکتی ہے, اور زرعی اجناس کی ایکسپورٹ, فوڈ پروسیسنگ ایکسپورٹ کرنے والے مینوفیکچررز سب کو نقصان ہو سکتا ہے اور ان کی کاروباری سرگرمیاں محدود ہو جائیں گی. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ برے تجارتی معاہدوں نے امریکی ورکروں کو تباہ حال کر دیا ہے, لیکن نیشنل بیورو آف اکنامکس کی تازہ ترین جائزہ رپورٹ کے مطابق زیادہ تر مینوفیکچرنگ سے وابستہ ملازمتیں 1990 سے سال 2007 کے درمیان ختم ہوئیں, اور اس کی وجہ خود کار مشینی نظام کو قرار دیا جا سکتا ہے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سربیا میں اتوار کے روز تقریباً 67 لاکھ افراد ووٹ ڈالنے کو تیار ہیں, جبکہ اس انتخاب کو بلکان کے وسطی ملک کی تاریخ میں انتہائی بےضابطہ صدارتی انتخابات میں سے ایک انتخاب قرار دیا جا سکتا ہے. لاطینی امریکہ کے ملک پیراگوئے میں کانگریس کی طرف سے صدر کو دوبارہ انتخاب لڑنے کی اجازت دینے سے متعلق بل کی منظوری پر احتجاج کرنے والے مشتعل مظاہرین نے جمعے کو کانگریس کی عمارت کو نظر آتش کر دیا. ملک میں 1999 میں آمریت کے دور کے خاتمے کے بعد مرتب ہونے والے آئین کے تحت صدر صرف ایک ہی بار 5 سال کی مدت کے لیے منتخب ہو سکتا ہے. اور انڈونیشیا کے جزیرہ جاوا میں ایک گاؤں پر مٹی کا تودہ گرنے سے درجنوں افراد کے لاپتہ ہونے کی اطلاعات ہیں. مقامی حکام کے مطابق کم از کم 27 افراد تودے تلے دب گئے ہیں, جبکہ بعض اطلاعات کے مطابق ان کی تعداد 38 ہے. خبریں ختم ہوئی. دو سال پہلے دہشت گردی کا نشانہ بننے والے پشاور کے ایک پبلک اسکول کے ٹیچر الطاف حسین نے کہا کہ بہتر تعلیم کے ذریعے دہشت گردی کے افراد پر قابو پایا جا سکتا ہے. الطاف حسین اس صفاقانہ حملے میں شدید زخمی ہوئے تھے, جس میں بچوں سمیت 100 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے. ایک سال سے زیادہ عرصے تک زیر علاج رہنے کے بعد تدریسی عمل دوبارہ شروع کرنے والے الطاف حسین کی زندگی کے روز و شب کیسے گزرے ہیں, بتاتے ہیں پشاور سے شمیم شاہد اپنی رپورٹ میں.
پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر دسمبر 2014 میں ہونے والا دہشت گرد حملہ ملک کی تاریخ کا بدترین واقعہ تصور کیا جاتا ہے, جس میں 120 سے زائد طلبا سمیت 150 سے زائد افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے تھے. 43 سالہ الطاف حسین بھی اس واقعے سے متاثر ہونے والوں میں شامل ہے, جو اس اسکول کے تدریسی شعبے سے وابستہ ہے, اور حملے کے روز اپنی 7 سالہ بیٹی خولا کو اسی اسکول میں داخل کروانے کے لیے لائے تھے. دہشت گردوں کی فائرنگ سے خولا تو زندگی کی بازی ہار گئی، لیکن الطاف حسین شدید زخمی ہوئے اور کئی ماہ کے صبر آزما علاج کے بعد چلنے پھرنے کے قابل ہوئے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے دوبارہ سے تدریسی سرگرمیاں تو شروع کر دی ہے، لیکن ان کی صحت مکمل طور پر بحال نہیں ہوئی اور ڈاکٹروں نے انہیں مشورہ دیا ہے کہ وہ مزید علاج کے لیے بیرون ملک جائے۔
تکلیف میری زیادہ ہے، لیکن یوز ٹو ہو گیا ہوں، برداشت کرتا ہوں اور کوئی آپشن بھی نظر نہیں آتا۔ اچھے دوست ہیں، اچھے میرے کلیگز ہیں جو مجھے حوصلہ دیتے ہیں، تو مایوسی نہیں آتی میرے اندر۔ سر اگر میں کھڑا ہو کر جتنا کام بھی کروں مجھے تکلیف نہیں ہوتی، لیکن انسان ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تھک جاتا ہوں صرف سیڑھیاں چڑھنے سے یا اترنے سے، اس طرح تکلیف ہوتی ہے۔ کرسی پر بیٹھنا میرے لیے عذاب ہوتا ہے۔ بہرحال وقت گزر رہا ہے، زندگی گزر رہی ہے۔
الطاف حسین کے سینے میں گولیاں لگی تھی جس سے ان کے پھیپھڑے اور پسلیاں متاثر ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ نہ صرف ذہنی اور جسمانی طور پر ان کے لیے بہت تکلیف دہ ثابت ہوا، بلکہ ان کی معاشی صورتحال کو بھی بری طرح متاثر کرنے کا سبب بنا ہے۔ اس حملے کا شکار ہونے سے قبل وہ آرمی پبلک اسکول کے علاوہ دیگر کئی نجی تعلیمی اداروں سے بھی وابستہ تھے۔
میری آمدنی معقول تھی اور میں اس سے اچھا گزارا کرتا تھا، اور ابھی میں ہینڈز اپ کر چکا ہوں۔ ابھی میں کچھ کرتا ہوں کہ مجھے کچھ جاب مل جائے، یہ سیکنڈ ٹائم میں کچھ نہ کچھ کروں، کیونکہ رینٹڈ ہاؤس میں 3 سکول گوئنگ بچے ہیں، تو اس طرح شاور شہر میں رہ کر گزارا ممکن نہیں ہے۔
ان تمام تر مسائل اور پریشانیوں کے باوجود الطاف حسین پرعزم ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے تعلیم کو مزید فروغ دینا ہوگا۔
کہ اپنے کانسیپٹ کو کلیئر رکھیں، اس دہشت گردی کا تعلق کسی بھی عقیدے، مذہب اور دین سے نہیں ہے، اور ان کا کام جسٹ ٹو کل۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ تعلیمی اداروں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ تعلیم اتنی عام ہو جائے اور اتنی کوالٹی کی ہو جائے کہ ہمارا ایک نام ہو۔
الطاف حسین نے کہا کہ تعلیم کے ذریعے مستقبل کو روشن کیا جا سکتا ہے، اور اس میں ہر کسی کو اپنا حصہ ضرور ڈالنا چاہیے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
امریکی دفتر خارج۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
کیا آپ کارٹون دیکھتے ہیں یا کبھی دیکھتے تھے؟ تو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے پسندیدہ کارٹون کرداروں کے ہاتھوں کی 5 کی جگہ 4 انگلیاں کیوں ہوتی ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ تخلیقی صلاحیتوں سے مالا مال درجنوں کارٹونسٹ حضرات اپنے کارٹون کرداروں کی 5ویں انگلی بنانا بھول گئے، بلکہ انہوں نے ایسا سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ تو جناب MSN.com میں چھپنے والے ایک مضمون میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اس مضمون کو تحریر کرنے والے کرسٹوفر لو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اسے روایت کے مطابق بنایا ہو، لیکن ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک ٹھوس وجہ بھی موجود ہے جس کی جڑیں ابتدائی اینیمیشن میں ہیں۔ اینیمیشن کے معنی ہیں ساکن خاکوں کا ایک ایسا سلسلہ جس کے استعمال سے متحرک تصاویر کا گمان پیدا ہو۔ خاکہ نگاری کے معروف ناموں کا کہنا ہے کہ اینیمیشن میں کوئی بات حادثاتی نہیں ہوتی۔ درجنوں پہ درجنوں کارٹونسٹ حضرات نے بہت سوچ سمجھ کر شعوری طور پر ایسا کیا۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ایسے کردار جو حقیقت سے قریب نہ ہوں ہمارے لیے بہت پرکشش ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کمپیوٹروں کی ایجاد سے پہلے ہاتھوں سے کارٹون بنائے جاتے تھے، اور کارٹون کرداروں کی خاکہ نگاری کرتے ہوئے 4 انگلیاں بنانے سے وقت کے ساتھ ساتھ پیسے بھی بچتے تھے۔ یقیناً ہر کارٹون کردار کے لیے شارٹ کٹ استعمال نہیں کیا گیا، اور ان کے خاکوں کی 4 انگلیاں نہیں بنائی گئیں۔ کارٹون بنانے والوں نے انسانی شبیہ سے قریب ترین بنائے گئے خاکوں میں کرداروں کو حقیقت سے جتنا ممکن ہو سکے قریب دکھایا ہے۔ مثلاً ڈزنی شہزادیاں، ان کی 5 انگلیاں بنائی گئی ہیں، لیکن ان تصوراتی ڈزنی شہزادیوں کی بھی حقیقت سے بڑی آنکھیں اور ضرورت سے زیادہ پتلی کمر دکھائی گئی ہے۔ تاہم ایک اور وجہ یہ تھی کہ زیادہ معروف کارٹون کرداروں، مثال کے طور پر مکی ماؤس کا خاکہ بناتے ہوئے، زیادہ تر دائروں سے کام لیا جاتا تھا۔ ایسا صرف اس مثالی چوہے کے کردار کے ڈیل ڈال کے لیے نہیں، بلکہ اس کے ہاتھ اور جسم کے لیے بھی دائروں سے خاکہ بنایا جاتا ہے۔ ایک انگوٹھے اور 3 انگلیوں کی نقشہ کشی سے دائروں کی خاکہ نگاری کا تسلسل قائم رہتا ہے۔ معروف خاکہ نگار वॉल्ट डिज्नी ने इस सवाल के जवाब में एक दफा खुद कहा था कि अगर मिकी माउस की 5 उंगलियां बनाई जाती तो इसके हाथ केलों का एक गुच्छा सा दिखाई देते। इसके अलावा जब सन 1920 में बेस स्टूडियोज में कार्टून फिल्म का रवाज शुरू हुआ तो इसमें एक तरह का मिजाह भी शामिल होता था। 4 उंगलियां इसी मजाह की एक अलामत थीं। आपके पसंदीदा मारूफ किरदारों के, जिनमें जीनी, मूशू और ड्रैगन और विनी द पूह वगैरह शामिल हैं, 5 उंगलियों वाले इंसानी हाथ नहीं हैं। इसकी वजह यह है कि वो इंसान हैं ही नहीं, और चाहे उन्होंने इंसानों की तरह पतलूने या कमीजें ही क्यों ना पहनी हों, जानवरों और माफूकुल फितरत किरदारों की शबीह को हकीकत के करीब तरीन बनाने से नाजरीन तसव्वुराती दुनिया से बाहर आ जाएंगे। और सिर्फ डिज्नी ने कार्टून किरदारों की 4 उंगलियां नहीं बनाई, बल्कि दीगर मारूफ कार्टून किरदार जिनमें होमर सिम्पसन, लूनी ट्यून्स, स्पंज बॉब स्क्वेयरपेंस और फेलिक्स द कैट वगैरह की भी 4 उंगलियां हैं। ताहम दौरे हाजिर में जापान में बनने वाले कार्टून किरदारों की 5 उंगलियां बनाई जाती हैं, लेकिन इसकी वजह कंप्यूटरों के साथ साथ जनूब मशरकी एशियाई मुआशरों की तोहम परस्ती और रवायात भी हैं। जापान में 4 का हिंसा मौत की अलामत है, जैसे मगरबी मुआशरों में 13 का हिंसा मनहूस ख्याल किया जाता है। दूसरे जापानी माफिया एकूजा के किसी रुकन से अगर कोई बड़ी गलती होती है तो वो इसके इवज अपनी एक उंगली काट देता है, इसलिए 4 का हिंसा जापान में जुर्म से जोड़ा जाता है। अंजुम हेरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में शाम के 7:30, भारत में 8 और यहाँ वॉशिंगटन में सुबह के 10:30 बजे हैं। खबरों के एक और बुलेटिन के साथ बेहजत हाजिर है। ईरान ने कहा है कि अगर पाकिस्तान और भारत चाहें तो वे इन दोनों हमसाया मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने और कश्मीर के देरीना तनाज़े के हल में मदद के लिए सालिस बनने को तैयार है। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान के लिए ईरान के सफीर ने एक खबर रसां इदारे से गुफ्तगू के दौरान किया। पाकिस्तान के सूबे पंजाब की हुकूमत ने योहन्ना आबाद के खुदकुश बम धमाकों के मुकदमे से सरकारी प्रोसिक्यूटर को अलग करके इंक्वायरी का हुक्म दिया है। ये कार्रवाई मीडिया में ये खबरें आने के बाद की गई कि प्रोसिक्यूटर ने मुबैना तौर पर मुकदमे में शामिल 42 मसीहों से कहा था कि अगर वो इस्लाम कबूल कर लें तो वो उनकी रिहाई के लिए गारंटी देते हैं। मजीद तफसीलात लाहौर से अफजल रहमान की रिपोर्ट में।
लाहौर की नवाही मसीही बस्ती योहन्ना आबाद के 2 अफराद को जिंदा जलाने के मसीही मुलजमों को जिस सरकारी वकील ने ये पेशकश की थी कि वो अगर अपना मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल कर लें तो उनको रिहाई मिल सकती है, उस सरकारी वकील का पंजाब हुकूमत ने तबादला करके उसके खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। हुकूमत पंजाब के तर्जुमान मलिक अहमद खान ने इस मामले पर वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ गुफ्तगू में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तर्ज अमल पर तबसरा करते हुए कहा,
दिस इज वेरी बैड, ये कौन होता है ये कहने का कि फोर्स कन्वर्शन और इसके पास क्या हक है कि किस तरह का मुबल्लग बना फिरे और लोगों को जो पहले एक मुकदमे को फेस कर रहे हैं और उस मुकदमे में उनके खिलाफ एक ट्रायल चल रहा है और ये उनको ये तरगीब दे कि आप अपना रिलीजन चेंज कर लें तो आपको एक्विटल मिल जाएगा। इससे वर्स्ट फॉर्म ऑफ ब्लैकमेलिंग, इससे गंदी अप्रोच आज तक हमने देखी नहीं किसी बात पर, क्योंकि कैसे कर सकते हैं इस तरह की बात। सेकेंडली, एक इंक्वायरी इस पे इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। अपेरेंटली जो मेरी इतला है वो ये है कि इसको वहाँ से प्रोसिक्यूटर तो फौरी रिमूव कर दिया गया है।
राना तनवीर एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लाहौर में चीफ रिपोर्टर हैं और उन्हीं के जरिए ये बात मंजरे आम पर आई कि मसीहियों को ऐसी पेशकश की गई थी। राना तनवीर ने इस बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ गुफ्तगू करते हुए बताया,
28 तारीख का वकूआ है जब ये सानहा योहन्नाबाद के केस की प्रोसीडिंग लगी हुई थी जिसमें 42 क्रिश्चियन जो हैं वो उनका ट्रायल चल रहा है एंटी टेररिज्म कोर्ट लाहौर की नंबर 1 में। तो वो हर पेशी पे क्योंकि पेश होते हैं तो वहाँ पे प्रोसिक्यूटर जो सैयद अनीस अली शाह हैं ATC कोर्ट नंबर 1 के, वो जब प्रोसीडिंग हो गई, आगे डेट एडजर्न हो गई, नई तारीख मिल गई 4/4 की, तो कोर्ट के बाहर निकल के उन्होंने इकट्ठा किया जितने को कर सकते थे वो मुलजमान को और उनको कहते हैं जी कि तुम्हारा जान छूट सकती है, तुम रिहा हो सकते हो अगर तुम मुसलमान हो जाओ। तो उसमें मैंने उनसे बात की, मैंने कहा जी कोई ऐसी बात चल रही है, कोई सुलह सफाई हो रही है, इनको ऑफर करवा रहे हैं शायद वो मरने वालों के वारिस हैं कि जी अगर ये मुसलमान हो जाएं तो हम छोड़ देंगे। तो फिर वो जो प्रोसिक्यूटर कहते हैं नहीं 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 ऐसी बात कोई नहीं है, ऐसी बात कोई नहीं है। मैंने कहा जी आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है,
بھی پروسیکیوٹر صاحب نے یہ کہا کہ اگر ویڈیو ریکارڈنگ ہے تو پھر وہی ہے جو میں نے کہا ہوا ہے.
رانا تنویر نے بتایا کہ مسیحی ملزمان، ان کے عزیز رشتہ دار اور ان کے وکلاء تک خوف کی وجہ سے اس بارے میں کچھ بتانے سے گریز کرتے رہے، تاہم انہوں نے کوشش کر کے اس امر کی تصدیق کر لی کہ یہ پیشکش ہوئی تھی. مسیحی ملزموں کو اسلام لانے کی پیشکش پر رہائی کا معاملہ منظر عام پر آیا تو مسیحی برادری نے اس پر سخت غم و غصے کا اظہار کیا. مسیحی برادری کے سرکردہ رہنما ریورنڈ شاہد معراج نے اس حوالے سے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا،
میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت بات ہے، اور اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں کہ پبلک پروسیکیوٹر جو ہے اس نے تو اپنا جو اس کا پروفیشنل رول ہے وہ ادا کرنا ہے، نہ کہ اس نے کوئی اور سلسلہ شروع کرنا ہے. تو اس حوالے سے کمیونٹی میں غم اور غصہ بھی ہے، غم ہے. دیکھیے ہمارا اپنا ملک ہے، اس میں جو قانون کے تقاضے ہیں اس کے مطابق دیکھا جائے، نہ کہ ہم مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو سزا یا رہائی کا سلسلہ کرنا شروع کریں.
یوحنا آباد کے 42 مسیحی ملزموں پر قائم مقدمے کی اگلی پیشی اس ماہ کی 4 تاریخ کو ہے، جس میں اب نئے سرکاری وکیل پیش ہوں گے. افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور.
پاکستان کے ایک مفرور وطن مخالف انتہا پسند لیڈر نے اپنے پیروکاروں سے کہا ہے کہ وہ ملک میں توہین مذہب اور توہین رسالت کا ارتکاب کرنے والوں کو پکڑیں اور ختم کر دیں. عسکریت پسند تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی کے سربراہ فضل اللہ خراسانی نے وائس آف امریکہ اور دوسرے ذرائع ابلاغ کو ایک ویڈیو پیغام بھیجا جس میں یہ دھمکی دی گئی ہے، لیکن توہین رسالت کے مرتکب مبین افراد کی شناخت نہیں کی گئی. عسکریت پسند لیڈر اس ویڈیو میں نقاب پوش سیکورٹی محافظوں اور کمانڈروں کے جلوں میں پشتو زبان میں بات کرتا ہے، جس کا ترجمہ اردو میں بھی کیا گیا ہے. فوری طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ خراسانی نے کہاں پر یہ پیغام ریکارڈ کیا، کیونکہ پاکستانی حکام اپنے موقع پر قائم ہیں کہ وہ اور اس کے پیروکاروں نے پاکستانی سرحد کے اندر فوجی کارروائی شروع ہونے کے بعد ہمسایہ افغانستان میں پناہ لے رکھی ہے. پاکستان میں حزب اختلاف کی دوسری سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ وہ سعودی عرب کی قیادت میں قائم ہونے والے اتحاد میں پاکستان کی شرکت کے فیصلے کو پارلیمنٹ میں لے جائیں گے. تحریک انصاف کے ایک رہنما عارف الوی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں دونوں ملکوں کے درمیان طے پانے والی شرائط پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. اور بھارت کے لیے پاکستان کے ہائی کمشنر عبد الباسط نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں میں موجود منفی عناصر یہ نہیں چاہتے کہ ان ہمسایہ ملکوں کے درمیان تصفیہ طلب مسائل کے حل اور تعلقات بہتر بنانے کے لیے بات چیت کے دروازے کھلیں. ان کا کہنا تھا کہ اگر بھارت بات چیت سے پیچھے ہٹتا رہے گا تو اس کا فائدہ منفی عناصر کو ہی پہنچے گا. اور پاکستانی کنٹرول کے کشمیر کی حکومت نے زمین کے چھوٹے ٹکڑوں اور گھروں کے صحن میں سبزیاں اگانے کی جانب نئی نسل کو مائل کرنے کے لیے ایک مہم شروع کی ہے، جس کے تحت سکولوں میں بچوں کو کاشتکاری کی تربیت دی جائے گی. مزید تفصیلات مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ میں.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے محکمہ زراعت نے سبزیوں کی کاشت کے فروغ کے لیے ایک منصوبے کا آغاز کیا ہے، جس کے تحت نوجوان نسل اور خواتین کو گھریلو سطح پر سبزیوں کی کاشت کو فروغ دینے کے لیے تربیت اور ترغیب دی جا رہی ہے، تاکہ غیر معیاری سبزیوں کے استعمال سے بچا جا سکے اور ان کی قیمتوں میں روز بروز اضافے سے پڑنے والے مالی بوجھ میں کمی لائی جا سکے. پاکستانی کشمیر کے محکمہ زراعت کے ناظم خواجہ خورشید احمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ گھریلو سطح پر سبزیوں کی کاشت کی فروغ کا منصوبہ باہر سے آنے والی غیر معیاری سبزیوں پر بڑھتے ہوئے انحصار کو کم کرنے کے لیے شروع کیا گیا ہے.
چاہے وہ مرغ ہو، چاہے وہ دودھ ہو، چاہے وہ مکھن ہو، چاہے وہ گوشت ہو، چاہے وہ سبزیاں ہو، تو اس پہ انحصار زیادہ بڑھ رہا ہے.
انہوں نے بتایا کہ اس منصوبے کے تحت نئی نسل کو زراعت کی طرف راغب کرنے کے لیے سکولوں کے طلبہ اور خواتین کو سبزیوں کی کاشت کے لیے تربیت اور بیج مفت مہیا کیے جا رہے ہیں.
نئی نسل ہے، اسکولوں کے بچے ہیں، ان کی طرف راغب کیا جائے، ان میں شوق پیدا کیا جائے سبزیات کی کاشت کا. اور گھریلو پیمانے پہ 5 اسکیم کے تحت ہم ان کو تربیت بھی دیتے ہیں. اسکول کے بچوں کو ہر ہائی اسکول میں، آزاد کشمیر کے 1700 سارے جتنے بھی گاؤں ہیں، ان میں گاؤں کی سطح پہ جو اسکول ہیں، ہائی اسکول خصوصاً، ان میں جا کے ہمارا عملہ جو ہے وہ سیڈ کٹس تقسیم کرتا ہے.
واضح ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی 80% آبادی دیہی علاقوں میں رہتی ہے، جن کا گزر بسر زیادہ تر زراعت پر ہے، لیکن 2005 کے زلزلے کے بعد معاشی حالات میں بہتری آنے سے زراعت کی طرف توجہ میں کمی دیکھی جا رہی ہے اور نوجوانوں میں زراعت کے شعبے کی طرف رجحان کم پایا جاتا ہے. روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد.
امریکہ کے مختلف ذرائع ابلاغ نے کہا ہے کہ دہشت گرد گروپ ایسے دھماکہ خیز آلات کے تجربات کرتے آ رہے ہیں جو لیپ ٹاپ میں اس طرح سے چھپائے جا سکیں کہ ہوائی اڈوں پر معمول کی سیکیورٹی جانچ کی پکڑ میں نہ آ سکیں۔ سی این این اور سی بی ایس نے جمعے کو خبر دی کہ امریکی انٹیلیجنس حکام نے انہیں بتایا ہے کہ داعش اور القاعدہ سے منسلک عسکریت پسند برقی آلات میں چھپانے کے لیے ایسے آلات تیار کرنے پہ کام کرتے آئے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق نئی انٹیلیجنس معلومات سے پتہ چلا ہے کہ ان دہشت گرد گروپوں نے ہوائی اڈوں پر سیکیورٹی کے استعمال کے ایسے جدید آلات حاصل کیے جس کے ذریعے وہ یہ تجربے کر رہے ہیں کہ کس طرح بارودی مواد کو چھپا کر جہاز پر لے جایا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے 8 ملکوں کے 10 ہوائی اڈوں سے مسافروں کو برقی آلات جہاز پر لانے سے ممانعت کے فیصلے میں انٹیلیجنس معلومات نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ گزشتہ ماہ امریکی حکومت نے مصر، اردن، کویت، مراکش، قطر، سعودی عرب، ترکی اور متحدہ عرب امارات سے امریکہ کے لیے براہ راست پروازوں پر سفر کرنے والوں کے لیے برقی آلات اپنے ہمراہ جہاز پر لانے کی قدغنایت کی۔ اس فیصلے کے بعد برطانیہ سے بھی ایسے ہی اقدامات کا اعلان کیا گیا۔ امریکہ سفر کرنے والے مسافر یہ آلات صرف جہاز میں دیگر سامان کے ساتھ رکھوا سکتے ہیں۔ شمالی شام میں ایک اہم آئل فیلڈ کو داعش کے قبضے سے واپس لینے کے بعد امریکہ کی پشت پناہی والی افواج اور امریکی افواج کو علاقے میں 5 فضائی تنصیبات تک رسائی مل گئی۔ امریکی عہدیداروں اور تجزیہ کاروں کے مطابق یہ نیٹ ورک داعش کے خلاف لڑائی میں فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ فضائی گشتی کمان کے کمانڈر امریکی جنرل کارلٹن ایور ہارٹ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کے عملے نے داعش کے پیچھے ایس ڈی ایف کے فوجیوں کو ایئر لفٹ کیا جس سے انہیں حملہ کرنے کی صلاحیت حاصل ہوئی اور ایئر فیلڈ پر قبضہ ہوا۔ شام کے مرکزی شہر ہمس سے حزب مخالف کے متعدد جنگجوؤں اور ان کے خاندانوں کا انخلاء کیا گیا۔ باغیوں کے قبضے والا یہ آخری علاقہ ہے۔ نجی میڈیا اور شام کے ٹیلی ویژن چینل اخباریہ نے یہ خبر دی۔ وائٹ ہاؤس نے قومی سلامتی کے سابق مشیر مائیکل فلن کی کانگریس تفتیش کاروں کے تعاون کی پیشکش کے بارے میں ملے جلے جذبات کا اظہار کیا۔ کانگریس کے یئرکان صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارتی مہم کے مشیروں اور روس کے درمیان مبینہ رابطوں کا جائزہ لے رہے ہیں اور مائیکل فلن نے استثناء کی شرط پر تعاون کی پیشکش کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں سپریم کورٹ کے لیے اپنے نامزد انتخاب نیل گورسچ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی نامزدگی صدر کی حیثیت سے ان کے انتہائی اہم کاموں میں سے ہے۔ سربیا میں اتوار کے روز تقریباً 67 لاکھ افراد ووٹ ڈالنے کو تیار ہیں جبکہ اس انتخاب کو بلکان کے وسطی ملک کی تاریخ میں انتہائی بے ضابطہ صدارت انتخابات میں سے ایک قرار دیا جا رہا ہے۔ بیشتر افراد اس انتخاب کو وزیر اعظم الیگزینڈر ووسچ کی مقبولیت کی آزمائش کے طور پر دیکھ رہے ہیں جو سابق شولہ بیان انتہا پسند قومیت پرست ہوتے ہوئے یورپی یونین کے حمایتی بن گئے اور انہیں منتشر حزب اختلاف کے 10 امیدواروں سے مقابلے کا سامنا ہے۔ ووسچ کی حمایت تقریباً 50% ہے اور اگر وہ اتوار کے روز نصف سے زائد ووٹ دی جاتے ہیں تو آئندہ ماہ فیصلہ کن انتخاب سے بچ سکیں گے جس میں حزب اختلاف ایک ہی امیدوار کے پیچھے کھڑی ہو سکتی ہے۔ ان کے ناقدین خبردار کرتے ہیں کہ ووسچ روس میں ولادیمیر پوٹن کے زیر اقتدار آمریت کی نوعیت کے اقتدار کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ولادیمیر پوٹن نے ان کی پہلے ہی سے توثیق کر دی ہے جبکہ ووسچ ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔ بلغراد کے ایک رہائشی ریکو ڈوچچ کہہ رہے ہیں کہ ذاتی طور پر ان کی توقع یہ ہے کہ جمہوری امیدوار کو کامیابی ہوگی، یا تو ساسا جانکوویچ یا پھر ووک یرمچ۔ دوسری صورت میں سربیا پہلے ہی آمریت میں داخل ہو چکا ہے اور یہ امیدوار اسے مزید آمریت کا شکار ہونے سے بچا سکیں گے، لیکن یہ بہت مشکل فتح ہوگی کیونکہ موجودہ حکومت اپنی تمام تر کوششیں صرف کر رہی ہے۔ میڈیا پر مکمل بلیک آؤٹ ہے۔ حزب اختلاف کے 10 امیدواروں میں سے صرف 3 یا 4 امیدواروں کے 10% ووٹ حاصل کرنے کی توقع ہے۔ بلغراد کے ایک اور رہائشی صدکو بلاتوویچ کا کہنا ہے کہ بہترین امیدوار جیت جائیں گے، اس سے ہٹ کر سب پاگل پن ہے۔ صورتحال کو ایسے ہی رہنا چاہیے تاکہ ہم اسی طرح اچھے اور مستحکم ملک کے طور پر رہ سکیں جیسے کہ اب ہیں۔ امیدواروں میں 41 سالہ ووک یرمچ سابق وزیر خارجہ ہیں جنہوں نے گزشتہ سال اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے انتخاب میں حصہ لیا اور اس سے پہلے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی سربراہی کی۔ ساسا جانکوویچ 46 سالہ وکیل آزاد امیدوار کے طور پر انتخاب میں حصہ لے رہی ہیں اور سیاست میں نہیں ہیں۔ انہوں نے سربیا کی پہلی اومبڈسمن ہونے کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ اور وہ جی سلاو سیسلجے انتہائی دائیں بازو کی جماعت الٹرا نیشنلسٹ ریڈیکل پارٹی کے لیڈر ہیں جو اپنے جارحانہ انداز کی وجہ سے جانے پہچانے ہیں۔ بلغراد کے بیشتر سیاسی مبصر اتوار کے انتخاب میں ووسچ کی کامیابی پر اتفاق کرتے ہیں اور اختلاف محض شرح ووٹ پر ہے۔ کامیابی کے لیے انہیں 50% ووٹ حاصل کرنا ضروری ہے جبکہ بیشتر ووٹر انتخابی مہم کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں جس سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ انتخاب میں بھاری دھاندلی ہوگی۔ یورپی کمیشن کے صدر جان کلاڈ جنکر نے ان لوگوں پر نکتہ چینی کی ہے جو یورپی یونین سے برطانیہ کی علیحدگی کی تعریف کرتے ہیں اور دوسرے رکن ملکوں میں اس قسم کی تحریک کی حمایت کرتے ہیں. جمعرات کے روز مالٹا میں جنکر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نام اپنے بیان میں زلتسکا ہو کی رپورٹ قمر عباس جعفری سے سنیے.
یورپ کی سب سے زیادہ طاقتور پارٹی کے رہنماؤں کا مالٹا کے دارالحکومت میں اجلاس ہوا جس کا مقصد اس بڑھتی ہوئی عوامیت سے نمٹنے کے طریقوں پر غور کرنا تھا جس سے یورپ کے ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو رہا ہے. یورپی یونین کمیشن کے صدر یان کلاڈ جنکر نے اس حمایت کو ہدف تنقید بنایا جو ان تحریکوں کو بیرون ملک ملتی ہے. ان کے الفاظ
There are many who would find it wonderful if it were the case also on another continent where a newly elected president was delighted that Britain is leaving the European Union and has also encouraged other countries to do exactly the same.
بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے یہ صورتحال اچھی ہے اور ایک اور بر اعظم پر نئے منتخب ہونے والے صدر بھی اس بات پر خوش ہیں کہ برطانیہ یورپی یونین چھوڑ رہا ہے اور دوسرے ملکوں کی بھی یہی کرنے کے لیے انہوں نے حوصلہ افزائی کی ہے. اگر یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا تو میں اوہایو کی آزادی اور ریاستہائے متحدہ امریکہ سے ٹیکسس کے نکلنے کی حوصلہ افزائی کروں گا. یہ تھے یورپی کمیشن کے صدر. امریکی صدر نے یو کے انڈیپینڈنس پارٹی کے سابق صدر کی حمایت کا اظہار کیا جو بریکسٹ تحریک کے محرکین میں سے ایک ہیں اور برطانیہ کی یونین چھوڑنے پر تعریف کی. ینکر نے بلاک کے تحت کے واسطے زیادہ مربوط کوششیں کرنے کو کہا, تاہم یورپی پارلیمنٹ کے صدر انٹونیو تایانی نے زیادہ رجعیت کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا
It will not be easy for all of us, and we have a huge responsibility. On our side, we have not only big parties, we don't only have great leaders who have demonstrated they know how to tackle even the most difficult moments of our most recent history. We also have strong values. We believe
یہ ہم سب کے لیے آسان نہ ہوگا اور ہماری بھاری ذمہ داری ہے اور ہماری طرف صرف بڑی پارٹیاں ہی نہیں ہیں بلکہ ہمارے پاس بڑے لیڈر بھی ہیں. انہوں نے حالیہ تاریخ میں اس بات کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ انتہائی مشکل لمحات میں کس طرح حالات سے نمٹا جاتا ہے. ہمارے پاس وہ مضبوط اقدار بھی ہیں جن پر ہم یقین رکھتے ہیں. اور یورپی کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک نے, جن کا تعلق پولینڈ سے ہے, بلاک کے مستقبل کے بارے میں اعتماد کا اظہار کیا ہے. قمر عباس جعفری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے.
امریکی دفتر خارجہ کی دعوت پر آئے ہوئے پاکستان کی قومی اسمبلی کی انسانی حقوق سے متعلق قائمہ کمیٹی کے 6 رکنی وفد کا کہنا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے صورتحال میں بہتری آئی ہے اور مثال کے طور پر ملک میں ہندو خواتین کے ساتھ زبردستی شادی کے لیے تبدیلی مذہب اور خواتین اور بچوں کے حقوق سے متعلق قانون سازی کی گئی ہے. وفد نے کہا کہ وہ یہاں امریکہ میں انسانی اسمگلنگ پر بنائے گئے قوانین کے مطالعے کے لیے آئے ہیں تاکہ پاکستان میں بھی اسی طرز کے جرائم کے خلاف مؤثر قانون سازی کی جا سکے. انجم ہیرل کل کی رپورٹ سنیے.
پیر کی شام یہاں امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی امریکیوں کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین بابر نواز خان کا کہنا تھا کہ انسانی اسمگلنگ ایک عالمی مسئلہ ہے جس سے پاکستان بھی دوچار ہے. انہوں نے بتایا کہ وہ یہاں 50 امریکی ریاستوں میں انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے نافذ العمل قوانین کا مطالعہ کریں گے تاکہ پاکستان میں بھی اس حوالے سے قانون متعارف کرایا جائے. وفد میں شامل مسلم لیگ نواز کی خواتین رہنماؤں زہرا فاطمی اور فرحانہ قمر, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی شازیہ صوبیہ نے بھی ملک میں خواتین کو با اختیار بنانے اور تعلیم اور صحت سے متعلق سرکاری اور جماعتی ترجیحات پر بات کی. بعد ازاں وائس آف امریکہ کے ساتھ خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بابر نواز خان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے گردوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے مؤثر قانون سازی کی ہے اور اب انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے بھی ایسا ہی ہوگا. انہوں نے بتایا کہ پاکستانی بچیوں کو اسمگل کر کے انہیں زبردستی جسم فروشی کی راہ پر لگا دیا جاتا ہے اور پاکستان میں ہونے والے حالیہ دہشت گرد حملوں میں بھی بقول ان کے انسانی اسمگلنگ کا عنصر موجود ہے. توہین رسالت سے متعلق قانون پر مذہبی اقلیتوں اور حقوق انسانی کے سرگرم کارکنوں کے تحفظات کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ باب بقول ان کے بہت پہلے ہی بند ہو چکا ہے اور اب ان کے نزدیک پاکستان میں اس میں کوئی تبدیلی ہونا ناممکن ہے.
اگر کوئی تبدیلی کی بات کرتا ہے تو وہ تبدیلی تو اس چیز میں کی جاتی ہے کہ جو ہم قانون لے کے آئیں یا جو کچھ ہم لے کے آئیں, جو آج سے 1438 سال پہلے کتاب ہو گئی اور وہ بند ہو گئی, اب اس میں چینجنگ تو ناممکن ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جس کی بنیادی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اس پہ بنی, تو اس میں میرا خیال ہے کہ یہ ناممکن ہے.
تاہم مذہبی اقلیتوں اور حقوق انسانی کے سرگرم کارکنوں کو اقلیتوں کے بنیادی حقوق کے حوالے سے اب بھی بہت سے تحفظات ہیں. مذہبی اقلیتوں کی شادی شدہ اور غیر شادی شدہ خواتین کو جبرن مسلمان بنانے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت نے حال ہی میں ہندو میرج ایکٹ کو سرکاری بل کے طور پر منظور کیا ہے, جسے ایک ہندو رکن اسمبلی نے ہندو برادری سے مشاورت کے بعد ترتیب دیا تھا.
جو بل لے کے آیا تھا وہ ایک ہندو ممبر ہی لے کے آیا تھا اور انہوں نے اور ایک بل بنا کے اور حکومتی بل کے طور پر پیش ہوا تھا جس میں تمام ہندو کمیونٹی کو اعتماد میں لیا گیا تھا.
انہوں نے بتایا کہ کرسچن میرج ایکٹ کا مسئلہ بھی ان کی کمیٹی کے سامنے پیش ہوا تھا, جس میں کہا گیا تھا کہ غیر شادی شدہ اور شادی شدہ مسیحی خواتین کو اغوا کر کے جبرن مسلمان کیا جاتا ہے. انسانی حقوق کی قائمہ کمیٹی کے سربراہ بابر نواز خان کا کہنا تھا کہ ان کی کمیٹی نے یہ معاملہ مسیحی ارکان اسمبلی کے حوالے کیا ہے تاکہ کوئی بھی قانون سازی مسیحی برادری کی مشاورت سے ہو.
میری کمیٹی میں یہ چیز آئی تھی اور ہماری کمیٹی نے وہ ریفر کر دیا تھا کہ جو ہمارے اقلیتی ممبرز ہیں جو کرسچن کمیونٹی سے ہیں وہ آئیں, وہ آ کے اس میں اپنے, بلکہ ایون کہ ہم نے کہا تھا کہ کوئی ان کے چرچز میں سے جو ان کے ہیں پریچرز ہیں پادری ہیں وہ آئیں اور وہ آ کے اپنا موقف دیں اور اپنی بات اس پہ کریں تاکہ ہم ان کی ول کے مطابق اس پہ قانون سازی کریں.
تاہم مذہبی اقلیتوں اور حقوق انسانی کے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ متعدد عملی اقدامات کی اب بھی ضرورت ہے تاکہ انہیں تحفظ کا بھرپور احساس دلایا جا سکے اور معاشرے میں وہ اپنا کردار بلا امتیاز ادا کر سکیں. حکمران جماعت مسلم لیگ نواز کے رہنما بابر نواز خان کا کہنا تھا کہ حکومت کی سمت درست ہے اور ملک میں معیشت ترقی کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کی بدولت جلد ہی پاکستان کی معیشت دنیا کی بڑی معیشتوں میں شامل ہو جائے گی. انہوں نے بتایا کہ چین پاکستان میں زبردست سرمایہ کاری کر رہا ہے اور دنیا کے دیگر ممالک بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.urduvoa.com.
سامعین, خالد حمید حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے گوشہ ادب. اس عنوان سے ہم آج سے ایک نیا ادبی پروگرام شروع کر رہے ہیں. اپنے پہلے پروگرام کے آغاز کے لیے میں نے بہت سوچا کہ بات کہاں سے شروع ہو. اردو ادب یقیناً ایک وسیع موضوع ہے. ماضی اور حال قدابر ادبی شخصیات سے مالا مال ہے. سو گوہر نایاب کی تلاش ایک دقت طلب معاملہ ہے, مگر یہ دقت غالب کے معاملے میں پیش نہیں آ سکتی. سو آج کا پروگرام ہدیہ تبریک کے طور پر غالب سے منسوب ہے. ان کی شاعری کی بات نہیں, ان کے نثر کی بات ہے. شاید آپ کو یاد ہو, اب سے چند برس پہلے میں نے یہاں سے نشر ہونے والے ادبی مجلے میں غالب کے خطوط کے چند اقتباس پڑھے تھے. سو نشر مقرر کے طور پر غالب کے خطوں کے اقتباس حاضر ہیں. ایک خط میں اپنے روزہ رکھنے کا تذکرہ یوں کرتے ہیں: دھوپ بہت تیز ہے, روزہ رکھتا ہوں مگر روزے کو بہلاتا رہتا ہوں. کبھی پانی پی لیا, کبھی حقہ پی لیا, کبھی کوئی ٹکڑا روٹی کا کھا لیا. یہاں کے لوگ عجیب فہم رکھتے ہیں. میں تو روزہ بہلاتا ہوں اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ تو روزہ نہیں رکھتا. یہ نہیں سمجھتے کہ روزہ نہ رکھنا اور چیز ہے اور روزہ بہلانا اور بات ہے. ایک خط میں میر مہدی مجروح کو لکھتے ہیں: میاں کس حال میں ہو, کس خیال میں ہو, کل شام کو میرن صاحب روانہ ہوئے، یہاں ان کے سسرال میں قصے کیا کیا نہ ہوئے۔ ساس اور سالیوں نے اور بی بی نے آنسوؤں کے دریا بہا دیے۔ خوش دامن صاحبہ بلائیں لیتی ہیں، سالیاں کھڑی ہوئی دعائیں دیتی ہیں، بی بی مانند صورت دیوار چپ۔ جی چاہتا ہے چیخنے کو مگر ناچار چپ۔ وہ تو غنیمت تھا کہ شہر ویران، نہ جان نہ پہچان، ورنہ ہمسائے میں قیامت برپا ہو جاتی۔ ہر ایک نیک بخت اپنے گھر سے دوڑی آئی، امام زامن علیہ السلام کا روپیہ بازو پر باندھا، 5 روپے خرچے راہ دیے۔ مگر ایسا جانتا ہوں کہ میرن صاحب اپنے جد کی نیاز کا روپیہ راہ ہی میں اپنے بازو سے کھول لیں گے اور تم سے صرف 5 روپے ظاہر کریں گے۔ اب سچ اور جھوٹ تم پر کھل جائے گا۔ ایک خط میں مرزا حاتم علی بیگ کو، جو ان کی تصویر کی رسید کے طور پر بھیجا گیا، اپنے سراپا کی تصویر بے حد دلچسپ انداز میں یوں کھینچی ہے: بہرحال تمہارا حلیہ دیکھ کر تمہارے کشیدہ قامت ہونے پر مجھ کو رشک نہ آیا، کس واسطے کہ میرا قد بھی درازی میں انگشت نما ہے، تمہارے گندمی رنگ پر رشک نہ آیا، کس واسطے کہ جب میں جیتا تھا تو میرا رنگ چمپئی اور دیداور لوگ اس کی ستائش کیا کرتے تھے۔ اب جو کبھی مجھ کو وہ اپنا رنگ یاد آتا ہے تو چھاتی پر سانپ پھر جاتا ہے۔ ہاں مجھ کو رشک آیا اور میں نے خون جگر کھایا تو اس کلمے پر کہ داڑھی خوب گھٹی ہوئی ہے، جب داڑھی مونچھ میں سفید بال آ گئے، تیسرے دن چیونٹی کے انڈے گالوں پر نظر آنے لگے، اس سے بڑھ کر یہ ہوا کہ آگے کے 2 دانت ٹوٹ گئے، ناچار مسی بھی چھوڑ دی اور داڑھی۔ فقیر نے جس دن داڑھی رکھی اسی دن سر منڈایا۔ پروگرام گوشہ ادب میں آپ نے غالب کے کچھ خطوں کے اقتباس سنے۔ اردو اب دہلی اور لکھنؤ سے نکل کر دنیا بھر میں پھیل چکی ہے۔ یہاں امریکہ میں بھی اردو کی محافل ہوتی ہیں، شاعری کی محفلیں جمتی ہیں، تخلیق کار افسانے لکھ رہے ہیں، تنقید لکھ رہے ہیں، اور سب سے زیادہ شاعری۔ کوشش کریں گے کہ اگلے پروگراموں میں ان کا احاطہ کرتے رہیں۔ اس وقت اجازت دیجیے۔ خالد حمید، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
گزشتہ 2 عرصوں میں مشرقی افریقہ کے بیشتر علاقوں کو بار بار خشک سالی کا سامنا رہا ہے، جس کے نتیجے میں فصلیں برباد ہوئیں، مویشی ہلاک ہو گئے اور اشیاء خوراک کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بھوک اور قوت بخش غذا کی کمی کا سامنا ہوا اور لاکھوں افراد کو مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس سال معمول سے بہت کم بارشیں ہوئی ہیں۔ قرن افریقہ، خاص کر صومالیہ، ایتھوپیا اور کینیا میں یہ خشک سالی بہت شدید رہی ہے، جہاں نتیجتاً 1.5 کروڑ لوگوں کو خوراک کے معاملے میں عدم تحفظ کی وجہ سے مصائب کا سامنا ہے۔ قحط کے بارے میں پیشگی طور پر خبردار کرنے کے نظام کے نیٹ ورک یا FEWS نیٹ اور ساتھ ہی صومالیہ کے لیے خوراک کی دستیابی اور غذائیت کے تجزیے کے یونٹ نے صومالیہ کے بارے میں خدشات سے آگاہ کیا ہے۔ نیٹ کی فنڈنگ بین الاقوامی ترقی کے لیے امریکی ادارہ کرتا ہے۔ دونوں اداروں کا اندازہ ہے کہ صومالیہ کی 1.23 کروڑ آبادی کے نصف حصے کو بھوک یا فاقہ زدگی کا سامنا ہے۔ جنوب میں زرعی علاقے اور چراگاہیں اور شمال مشرقی حصے میں چراگاہیں سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں۔ گزشتہ چند برسوں میں ایتھوپیا میں غذائی قلت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ سن 2015 کے آخری حصے کے بعد سے وہاں ان لوگوں کی تعداد میں جنہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد کی ضرورت رہی ہے کمی واقع ہوئی ہے۔ تاہم جبکہ گزشتہ برس اکتوبر سے دسمبر کی مدت میں بارشوں میں کمی ہوئی اور ملک کے جنوبی اور جنوب مشرقی علاقوں میں خشک سالی کی صورتحال درپیش ہوئی، کسانوں اور چرواہوں کو جو پچھلی خشک سالی سے ابھی سنبھل نہیں پائے تھے ایک مرتبہ پھر امداد کی ضرورت ہے۔ ایتھوپیا کی حکومت اور امداد سے متعلق ان کے شراکت کاروں کے مطابق اس سال جنوری اور دسمبر کے درمیان تقریباً 56 لاکھ افراد کو خوراک کی اعانت درکار ہوگی۔ کینیا کو بھی سن 2016 میں مارچ سے مئی کے دوران بارشوں کے طویل اور اکتوبر سے دسمبر کے درمیان بارشوں کے مختصر سیزن دونوں ہی میں ناکافی بارش کا سامنا رہا ہے۔ شمالی کینیا کے بعض حصوں میں پانی کے 70% وسائل پہلے ہی خشک ہو چکے ہیں اور لوگوں کو بھوک کا سامنا ہے۔ فیوز نیٹ نے
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ ایڈیٹر مدثرہ منصر تھی، پروڈیوسر گلروخ اور انجینئر چاؤگانگ چانگ۔ بہجت کو اجازت دیجیے، اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ۔ یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں قمر عباس جعفری اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس۔ بہجت اجازت چاہتی ہے، اللہ حافظ۔